भैया आपका ये जो रुका है इसमें आपने हमारे मुतअल्लिक जिनने एक जज्बात का इजहार फरमाया है, अल्लाह ताला कबूल करे मगर ऐसे ना कीजिए। हमारे साथ तो खास तौर पे करम करें, हम एक लफ्ज एक हर्फ अपने मुतअल्लिक अपनी तारीफ में नहीं सुनना चाहते, इससे हमें शदीद तकलीफ पहुंचती। समझे, कभी गलती से भी ना लिखो ना कहो, बस हमारा सीधा सादा मसलक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन्नल हई ला तुमन अलैहिल फितना, और जिंदा आदमी किसी भी वक्त राह से हट सकता है, और जब हम मर जाएं तो पूरी दुनिया मिलकर गजट जारी करे, जो मर्जी करते लिखते, ये करतूत ना कीजिए, ये करतूत है ना कीजिए। रह गई कि गामदी साहब को बड़े प्यार से मुखातिब किया है, इसलिए कि उनसे इल्मी मुबाहिस हैं, वो इल्मी मुखालिफीन की फहरिस्त में खड़े हैं। और दूसरे जिन साहब का आपने नाम लिया है उनके मुतल्लिक सख्ती की वजह यह है कि वो पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, फिर लेबल उन पर एक लगा हुआ है कि वह देवबंदी मसले के फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, वह हम सबका मसला। और चूंकि वो जम्मे गफीर है इसलिए उनको समझाना ही आसान नहीं, और फिर उनका दावा है कि वो जो कुछ कहते हैं वो सही, हालांकि गलत होता है। और वहां हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत काम करती है कि हजरत ये नहीं है, मत झूठ बोले। तो इल्मी इख्तलाफ, ताल्लुक का इख्तलाफ, और उनका किसी खास मसलक के साथ अपने आप को मुंसलिक करना, ये इस बात पे आमादा करता है कि हम शिद्दत से उनकी तरदीद करें, क्योंकि हल्का असर उनका बहुत है। क्यों घबराएं हम, कोई बुद्ध थोड़े ही पाल लिया है। और दूसरी तरफ इल्मी मुबाइस हैं जिनमें उनकी गुमराही वाजे है, तो इसलिए दोनों में फर्क। अंदाजे तखातुब में अपने बड़ों के साथ और अपने छोटों के साथ फर्क करना ही पड़ता है ना, अपनों और परायों में भी फर्क करना पड़ता है। तो क्यों ना आपने हमारी इस सख्ती से बोलने को उस मोहब्बत पे मामूल किया कि एक बहरहाल एक आदमी से ताल्लुक हो ही जाता है, जब वो गलती करता है तो ज्यादा दुख होता है। और ये ना कीजिए आप, ये जो लिखा है ना आपने, अल्लाह का शुक्र है हमें कोई परवाह भी नहीं, गलत बात। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की टेन कमांडमेंट्स जो है ना, उसका जिक्र सूरह इनाम में है। अल्लाह ताला ने सूरह इनाम में सातवें पारे में जहां ये फरमाया है ना कि ये हुक्म अल्लाह ने दिए हैं, बहुत से मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि जो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 10 नसीहतें या अहकाम नाजिल फरमाए थे वही कुरान में रिपीट किए गए। सैयदना जिब्रील अमीन ने उन्हें सिखाए थे या पत्थरों पे लिख के, हमें तहकीक नहीं है, लेकिन मुफस्सरीन का आम तौर पर रुझान यही है कि ये पत्थरों में दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की गुफ्तगू जिब्रील अमीन के जरिए हुई होगी, कम हुई अल्लाह के साथ डायरेक्टली मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू होती थी, दरमियान में कोई वास्ता नहीं होता। वगरना अगर जिब्रील अमीन ही के जरिए गुफ्तगू करनी हुई थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में और शुएब अलैहिस्सलाम में क्या फर्क है, कुछ भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कदर बुलंद मकाम पर फाइज थे कि अल्लाह ने इसको गिना है। अल्लाह ने फरमाया वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बातें की जैसे कि बातें करनी होती हैं। अनिख्तरतुक अलन्नास, और मैंने कहा मूसा मैंने तुम्हें चुन नहीं लिया, बिरिसालती मैंने तुम्हें रिसालत नहीं है ताकि वह बे कलामी, और मैंने तुम्हें यह शर्फ बख्शाया कि तुम मेरे साथ बराह रास्त बातें करो। کوئی واسطہ نہیں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تکلیم یعنی ان کا کہنا اور تعالیٰ شانہ کی طرف سے جواب ملنا اور اللہ کا کہنا اور ان کا آگے سے جواب دینا, یہ سب براہ راست تھا ڈائریکٹلی. اسی لیے سورہ طہٰ میں آتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ, ہم نے پوچھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی, ہم سے کہنے لگا کہ یہ میری لاٹھی ہے. احش بہا علی غنمی, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرا, اور بھی بہت سے کام اس لاٹھی سے نکل آتے ہیں. تو یہ براہ راست ہی کلام ہے نا, کوئی فرشتہ نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کے اللہ نے تین انبیاء علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی ہے, آدم علیہ السلام سے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے, اور اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تینوں ایسے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست بات کی. پتھروں پہ لکھی ہوئی جو بات آپ نے تحریر فرمائی ہے, یہ پتھروں پہ لکھی ہوئی بات در حقیقت یہ تورات تھی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَلْ أَلْوَاحَ, جب اس نے دیکھا کہ اس کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے تو القل الواح, انہوں نے تختیاں ایک دم سے پھینک دی, رکھ دی, اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں اچھا خاصا قوم کو توحید پہ چھوڑ کر گیا تھا, آیا ہوں تو یہ سب شرک کے کاموں میں لگے ہوئے. الارواح جنود مجندہ, انسانوں کی روحیں گروہوں میں پیدا ہوئیں. اصل میں اللہ تعالی نے تمام ارواح کو پیدا فرمایا اور روحوں کے لشکر تھے. ایک لشکر کافروں پر مشتمل تھا, ایک لشکر مومنوں پر مشتمل تھا, ایک پوری فوج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی, ایک پوری فوج جانوروں کی تھی. جتنے ارواح تھے ان سب کو پھر اللہ نے الگ کیا, اور کچھ ارواح اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ وہ ان کے انجام کیا ہونے, اور پھر اللہ نے کل ارواح کے لیے ان کے انجام متعین فرما دیے. اللہ نے کہا یہ سارے جہنم میں جائیں گے, لا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں, اور یہ ساری روحیں جنتی ہیں, لا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں, اور یہ پھر جنتیوں میں بھی گروہ ہیں. یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کی والدہ کے پیٹ میں اس کے لیے لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص نہایت ہی اللہ کے فرما بردار اور مطیع روح ہے, اس کو کوئی عذاب نہیں ہو. یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت. دو تین مثالیں اس کی دے دیتے ہیں. مثلاً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب شدید بیمار ہوئے تو جو خواتین تھیں سرحانے کمرے میں تھیں, تو ایک وقت آیا جب ان کی روح بند ہو گئی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی عورتیں رونے لگیں, پھر ان کو ہوش آ گیا کہ کیا ہوا ہے. عرض کیا گیا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا. ان کا نہیں, میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا, میں تم لوگوں میں ہی تھا تو میری روح جیسے ختم ہو گئی ہے اور میں ایک اور دنیا میں پہنچ گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ خدا کے فرشتے آ گئے ہیں, کچھ تو بہت خوبصورت اور حسین لڑکوں کی صورت میں اور کچھ بہت ہی طاقتور اور سیاہ رنگ کے. تو جو طاقتور اور سیاہ رنگ کے عذاب کے فرشتے تھے وہ میری طرف بڑھے, تو ان لڑکوں نے انہیں روک دیا. انہوں نے کہا نہ کرو کچھ بھی. یہ وہ شخص ہے جس کی روح کے متعلق ایسے لوگوں میں سے ہے کہ ان کی پیدائش اور جنم سے قبل بھی جب ماں سے تعلق تھا اللہ نے لکھوا دیا تھا کہ یہ سعید ہیں, نیک بخت ہیں, اچھے کام دنیا میں کریں گے, ان کے لیے کوئی پوچھ نہیں. مسلم وغیرہ میں بھی روایت آتی ہے کہ روحوں کو الگ کیا گیا اور اسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ یہ تیرے بیٹے ہیں جن کو میں نے نبوت دینی ہے, اور پھر اللہ نے انہیں بتایا تو انہوں نے اس میں سے داؤد علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے پوچھا اللہ یہ اتنی روشن زبردست طاقتور روح کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر عمر کا قصہ چلا, لمبی حدیث ہے, ہم اس کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. پھر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح تھیں, آدم علیہ السلام نے چیک کیا مطلب سارا دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے کہا کہ دیکھو ایک یہ روح بھی ہے جسے میں پیدا کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم اس سے وعدہ کرو کہ اگر یہ تمہاری زندگی میں آ گئے تو تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے اگر یہ کہیں دشمنوں میں گر گئے. انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کے لیے یہ مقرر کیا گیا, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اضافے کے لیے فرمایا کہ ہم نے خزنا, ہم نے عہد پکا پیمان لیا تھا آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے. ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے دکھایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. کیا مسئلہ ہے؟ جی آپ فرمائیے. تیسرا واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی روحوں کو دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ یہ غریب لوگ ہیں, یہ امیر ہیں, رب لولا سویتا, اللہ آپ ان سب کو برابر کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم سب کو برابر کر دیں نا تو کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرے. اس حدیث کی غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے. یہ جتنے سرمایہ دار ہیں نا, یہ جتنے کیپیٹلسٹ ہیں, یہ جتنے مستی اور حرام مال کے پلے ہوئے ہیں, ان حدیثوں کو سناتے پھرتے ہیں کہ جی اللہ نے یہ, اللہ کہاں یار, انسان بنو. بیسک نیڈز کسی بھی انسان کی, اس کا اپنا مکان, اس کی بیوی, اس کا نوکر, اس کی سواری, اس کے کپڑے, رات کو آرام کے لیے بستر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6-7-8 چیزیں ہر آدمی کا حق قرار دیا ہے. یہ ہر آدمی کا حق ہے. اس حق کے بعد کی بات کرو کہ اگر سب برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا. اس حق کی اور اس سے نیچے کی جب بات کرتے ہو تو ظلم کرتے ہو, معاش کے نظام کو برباد کرتے ہو. اللہ نے کبھی یہ طے نہیں کیا کہ غریب آدمی بس غربت میں پستا ہی رہے. باپ کا مکان تھا, آگے بچہ کچھ کرنا چاہتا تھا, مکان جاتا ہے اسی لیے کہ گھر زیادہ, بچہ بھی وہی کرے, پھر آگے پوتا بھی وہی کرے. کس نے یہ کہا ہے؟ اس نظام کو کس نے سند دی ہے؟ جو بیسک نیڈز ہیں نا کسی بھی انسان کی, اس میں مملکت میں سب برابر ہیں, اس کے بعد جو مرضی ہو. انگریزوں کے ہاں لندن میں کتنے ہی مکانات ایسے ہیں جو یکساں بنے ہوئے ہیں. جب ملکہ اس کے خاندان پہ وہ وقت آیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ مکان سب کے لیے برابر بناؤ, بھائی پتہ ہی نہ چلے کون غریب ہے کون امیر ہے. اب تک وہاں کوئی بڑی گاڑی لے لیتا ہے تو گاڑی سے پتہ چلتا ہے کہ شخص امیر ہے یا غریب ہے. دو تین محلے ایسے ابھی بھی ہیں. اس لیے کسی شخص کو محروم نہیں کیا جا سکتا. بیسک نیڈ زندگی کی وہ ہر ایک کے لیے. اس کے بعد کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ برابر, اللہ نے فرمایا نہیں ایک دوسرے کے کام ہی نہ کریں. پرندوں کی بھی روح ہوتی ہے, جانوروں کی بھی ہوتی ہے, فرشتوں کی بھی روح ہے, روح تو ہوتی ہے. لطیفہ ہی ہے, یاد آیا کہ سر سید سے بہت نفرت تھی لوگوں کو, تو افواہ اڑ گئی کہ سر سید نے کتے پالے ہوئے ہیں. تو سر سید نے کیا کتے پالنے تھے؟ تو کہیں یہ اور ماں عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ سفر کر رہے تھے تو بات کوئی چھڑ گئی, اور پتہ نہیں یہ بات مستند ہے یا نہیں, لیکن سر سید نے گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا توبہ توبہ, کس سر سید کی بات کرتے ہو, اسے تو کتے پالے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا حضرت مرتے پہ تو اس کے فرشتے آئیں گے. کہنے لگے ہاں وہی فرشتے جو کتوں کے لیے آئیں گے اس کے لیے بھی آئیں گے. ان کا ہنسنے والا اتنے تیز جملے, ان کا لگتا ہے تم سر سید, دوسرے کا لگتا ہے آپ مولانا عبدالحی ہیں. ذہین آدمی تھے نا پہچان گئے, تو اس سے کتے کی بھی روح ہوگی. ہمارے یہاں آپ دیکھتے نہیں جناب پرویز مشرف جو تھے, انہوں نے پہلی تصویر کتوں کے ساتھ یورپ کو بتائی تھی کہ میرا مطلب صحبت کن سے ہے. موجودہ ہمیں تین ہی آدمی پتہ ہیں, کوئی چوتھا بھی ہوگا. موجودہ پرائم منسٹر نے بھی یہی کیا, کتے ان کے ہاں تو خیر سب دیکھتے سنتے تھے. اور ایک جناح صاحب تھے, جناح صاحب بھی کتے پالا کرتے تھے, ان کے گھر بھی کتے رہتے تھے, کتوں کی پرورش ہوتی تھی, دودھ دودھ پلایا جاتا تھا. ہمیں ان تین بڑے عظیم لیڈرز کا پتہ ہے کہ ان کی زندگی ان کی صحبت میں گزری. السلام علیکم. آن فرائیڈے اٹ از نیسسری فار پیپل ہو ہیو ٹو آفر ظہر نماز ایٹ ہوم ٹو ویٹ سیکنڈ اذان آف جمعہ اور کمپلیٹ آف جمعہ پریئر ان جامع مسجد آف دا ایریا اینڈ دین آفر دیئر ظہر نماز. ظہر کی نماز کسی معذوری کی وجہ سے پڑھنی پڑ جائے, حتیٰ کہ جیل کے جو قیدی ہیں ان کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے, فرض کیجئے اسٹیشن پہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے, تو قرب و جوار کی مساجد اس شہر کی جب پہلا جمعہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ظہر پڑھیں گے. جمعے کے ہونے سے پہلے ظہر قائم نہیں کی جا سکتی. السلام علیکم. جی میرا سوال تھا کوشچن, کیا آن لائن یہ جو بھی رومن قسم کی اردو ہے ہم سے پڑھی نہیں جاتی, ہم معذور ہیں, اس سوال کو دوبارہ بھیج دیں اور اردو میں لکھ بھیجیں, یہ ہم سے پڑھی نہیں جاتی. کئی سطریں ہیں, کئی لائنز ہیں, ہم نہیں پڑھ پا. ایک سوال جو ہے وہ نماز کے متعلق عجیب و غریب چیزیں ہیں. دیکھیے ہم کیوں لمبی نماز پڑھاتے ہیں جمعے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق ہوتی ہے وہ لمبی نہیں ہوا کرتی. یہ فقہا نے اصول لکھا, ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق ہوتی ہے وہ طویل نہیں ہوا کرتی. اسی سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں معذور بھی ہوتے ہیں, ان میں اللہ کے نیک بندے لمبی نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں. اس لیے امام کو چاہیے کہ پبلک کی رعایت کرتے ہوئے ایک بوڑھے آدمی کی نماز کی طرح پانچ تسبیحات وہ رکوع میں کہے, پانچ تسبیحات وہ سجدے میں کہے. سبحان ربی العالی بھی پانچ مرتبہ اور سبحان ربی العظیم بھی پانچ مرتبہ, تاکہ جو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے اطمینان سے نماز پڑھیں, کیونکہ وہ نماز سنت کے مطابق. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت, رکوع اور سجدہ تینوں تقریباً یکساں ہوتے تھے, یہ بھی روایت آتی ہے. اس لیے جو قیام میں چھوٹی سورت پڑھے گا اور پانچ پانچ مرتبہ رکوع اور سجدے میں, یہ تقریباً سب برابر ہو جائیں گے. اس حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل رکعتیں بھی پڑھتے تھے, مثلا فجر اور ظہر کی نماز برابر تھی, یعنی فجر میں قرات اور ظہر میں قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہوا کرتی. فجر میں اگر وہ تیسرے پارے کے ابتدائی حصے کی سورت پڑھتے تھے تو ظہر میں بھی یہی پڑھتے تھے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی. اور عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے. عصر کی قرات سنت کے مطابق اگر پڑھنی ہو تو وہ سورہ بروج سے آخر بعد سورہ بینہ تک ہے. سورہ بینہ تک جتنی صورتیں آتی ہیں یہی پڑھنی چاہیے, عصر کی نماز میں بھی اور عشاء کی نماز میں بھی, اور مغرب کی نماز میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کے والناس تک, یہ ترتیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے تھے تو یوں پڑھاتے تھے. لہذا اس ترتیب کے مطابق جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سنت کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ لقمہ دیں حضرت کہیں بھول تو نہیں گئے. اتنا طویل قیام ہوتا تھا رکوع سے اٹھ کے, اور اتنے گہرے سجدے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہیں بھول تو نہیں گئے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قیام کی طوالت کثرت نفل سے افضل ہے. ایک آدمی 5 منٹ میں 4 نفل پڑھ لیتا ہے, اور ایک آدمی 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے, وہ 2 رکعتیں اس میں قیام اتنا لمبا کرتا ہے کہ 5 منٹ اس کے یہیں کھپ جاتے ہیں, یہ افضل ہے. ایک آدمی 1 گھنٹے میں 10 نفل پڑھ لیتا ہے, فرض کر لو 100 نفل پڑھ لیتا ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا 10 نفل پڑھتا ہے, قیام اس کا طویل ہے, یہ اس کی نماز افضل ہے. تو اس لیے حنفی فقہا نے طول قیام کو, کھڑا ہونا دیر تک اللہ کے حضور میں, اس کو بہتر جانا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی قیام مختصر سے کرے اور پھر کثرت سے نفل پڑھتا رہے. وہ کہتے ہیں 100 نفل کی بجائے تم 10 رکعتیں پڑھ لو مگر پورے سکون اور اطمینان سے, یہ افضل ہے. اسی لیے کہ اللہ نے کہا قومو للہ قانتین, لوگو اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو ہاتھ باندھ کے. اللہ نے قائمین کا کہا, والقائمین جو اللہ کے سامنے دیر تک ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. مثلا ایک ہی صورت ہے اسے 10 مرتبہ پڑھتے ہیں, ایک ہی صورت ہے 50 مرتبہ وہ پڑھتے ہیں. جب وہ کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد تو کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد, 4 جملے ہیں, ایک ربنا لک الحمد, ایک اللہم ربنا لک الحمد, اور ایک اللہم ربنا ولک الحمد, 3 ہیں 4, ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, 2 اللہم ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, واو کے اضافے. یہ جو چوتھا جملہ ہے نا, یہ ہمارے نزدیک سب سے افضل ہے, اللہم ربنا ولک الحمد. اور اگر امام سنت کے مطابق اس میں دعائیں مانگنے لگے تو مقتدی کو چاہیے کہ آخری جملہ جو پڑھا ہے اس کو بار بار دہراتا ہے. مثلا نماز جنازہ میں 3ری تکبیر کے بعد کوئی 26 دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب کسی کو نہیں یاد, ایک ہی یاد ہے, ایک ہی کو بار بار پڑھتا ہے جب تک کہ امام 4ری تکبیر نہ کہے. اسی طرح سجدے کی تسبیحات ہیں, بار بار ایک ہی تسبیح کو دہراتا رہے. رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے, امام کچھ اور پڑھ, اللہم ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, اسی کی تکرار کرتا رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, اور پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت, اللہم لا معطی لما منعت, اللہم لا راد لما قضیت, اللہم لا ينفع ذا الجد منک الجد, لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد. یہ تو بہت مرتبہ دہراتے تھے کہ میرے پروردگار تعریف دنیا میں کسی کی ہے تو بس تیری ہی ہے, تو ہی ہے رب اس قابل ہے کہ تیری تعریف کی جائے. تو اس سے رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد کا قیام جو ہے بہت طویل قیام ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے نماز ہمیشہ سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے, اور جو 2-4 منٹ زیادہ گزر جائیں نا یار, یہ غنیمت ہے. اپنے مالک کے حضور میں کھڑا ہے, کہاں زندگی میں فرصتیں ملتی. تو قیام کی طوالت اس سے افضل. نفل پڑھتے ہوئے خاتون کے ایام شروع ہو گئے تو کیا وہ نفل توڑ دے؟ جی ہاں, نفل توڑنے کی بھی کیا, وہ خود بخود ہی ٹوٹ جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ انہوں نے پاکیزگی کی حالت میں سے شروع کیا تھا, درمیان میں شرعی عذر کی وجہ سے ان کی رکعتیں 2 ٹوٹ گئیں, انہیں بعد میں جب پاک ہو جائیں گی تو ان 2 رکعتوں کی قضا کرنی پڑے گی. حنفی فقہا کے ہاں ہے, وہ کہتے ہیں یہ 2 رکعتوں کی قضا کرنی پڑے گی. دیکھیے دن کے نفل جو پڑھنے ہوتے ہیں, ایک سلام کے ساتھ 4 پڑھے جا سکتے ہیں. وقت ملا چلو نفل پڑھ لیتے ہیں, تو ایک سلام کے ساتھ چار رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. جیسے زہر سے پہلے سنت موقعہ پڑھتے ہیں نا, چار رکعتیں ایک ہی سلام, یعنی چار رکعتیں پڑھی آخر پہ سلام دے دیا. اسی طرح دن میں اگر نوافل پڑھنے ہیں تو ایک چار رکعتیں آخر پہ سلام دے دیا, دو رکعتیں پڑھی بیٹھے, اب اس کو اختیار ہے, یا تو عبدہ اور رسولوں کے بعد کھڑا ہو کے تیسری رکعت شروع کر دے, یا پھر آخر دعا تک پڑھے اور سلام سے پہلے تیسرے نفر کے لیے شروع کرے سبحانک اللہم و بحمدک, یہ چار رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دیا. ٹھیک, ظہر کے بعد جو چار رکعتیں ہیں, دو سنت و دو نفل, ان کو بھی ایک رکعت سے پڑھا, ایک سلام سے پڑھا جا سکتا ہے کہ اس نے دو سنتیں پڑھی عبدہ اور رسولوں تک, بس اس کے بعد کھڑا ہوا اور اسے دو نفل بھی سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کر دیے, بالکل ٹھیک. اور رات کے جو نفل ہیں ان میں آٹھ نفلوں پر سلام پھیرنا یہ درست, آٹھ سے زیادہ کرے گا یہ جائز نہیں, مکروہ ہو جائے گی نماز. دن کو چار سے زیادہ کرے گا تو مکروہ ہو جائے گی, رات کو آٹھ سے زیادہ کرے گا تو مکروہ ہو جائے گی. اس لیے آٹھ رکعتیں رات کو مسلسل پڑھی جا سکتی ہیں. مثلا ایک آدمی نے تہجد پڑھنی ہے, فرض کر لو وقت تھوڑا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو, تو آٹھ رکعتیں مسلسل ایک سلام کے ساتھ, اس طرح کہ دو کے بعد بیٹھے پھر چار پھر چھ اور پھر آٹھ کے بعد بیٹھ کے سلام پھیر دے, اس کی آٹھوں رکعتیں ہوں, یہ تو ہے اچھا. اور دونوں میں دن اور رات میں جو اچھی چیز اس سے بھی بڑھیا ہے وہ یہ کہ چار رکعتیں ہمیشہ پڑھے, دن اور رات میں چار رکعتوں پر سلام پھیرنا سب سے اچھا ہے, دن کو بھی چار پڑھے رات کو بھی چار. اور یہ جو تقسیم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ چار رکعتیں آٹھ رکعتیں ایک سلام سے ہو جاتی. یہ دریافت فرمایا ہے کہ خود براہ راست خیرات کو فقیر کو دے یا کسی واسطے سے, دونوں چیزیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خود دیتے تھے, نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں, تو انہوں نے گھر میں اپنے پلنگ کے ساتھ ایک موٹا رسا لگوا لیا تھا, عبداللہ ابن مغفل تھے رضی اللہ عنہ غالب, بہرحال تو وہ نابینا ہو گئے تھے, تو پھر بھی اس کے باوجود رسے کو پکڑ کے جاتے تھے اور اس غریب کے ہاتھ میں چیز رکھتے تھے. تو ان کے بیٹوں بیٹوں نے کہا کہ حضرت کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں, ہم دے دیا کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا آدمی کو کفر کی موت سے اور جہنم سے بچاتا ہے. اور دوسری صورت بھی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ روٹی کا اور ایک مٹھی بھر کھجوریں تم دو اور کسی مسکین کسی غریب کو فائدہ پہنچ جائے, ایک لقمہ روٹی کا یا تم ایک مٹھی کے برابر کسی کو دے دو تو فرمایا تین آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے. فرمایا سب سے پہلے تو بخشش اس کی ہوتی ہے جس کا مال ہے, اور دوسری بخشش پہ اس کے گھر کی عورتیں ہیں جنہوں نے اس چیز کو تیار کیا, مثلا کھجوریں دھو کے رکھ دی, مثلا روٹی پکا کے دے دی وغیرہ وغیرہ جو. اور فرمایا تیسری وہ جس کے حوالے کرتے ہو, جو تمہارا مینیجر ہے کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. فرمایا اس ایک فعل پہ تین آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے, یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, جس طرح بھی کرے دونوں ہی چیزیں, بس اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں نوکروں کو بھی محروم نہیں رکھا. یعنی مطلب یہ کہ امت اتنی برکتوں والی ہے کہ ان میں جو نوکر چاکر کام کرتے ہیں اللہ انہیں بھی نوازتا ہے, اللہ نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا. ظہر کے نماز کی چار رکعتیں تو بھی ہم بتا چکے, یہ ظہر کے بعد کی جو چار رکعتیں ہیں نا, ان میں اب بڑی زبردست بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس آدمی نے ظہر کی نماز کے بعد چار رکعتیں پڑھ لی, دو سنت دو نفل, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے گا. ترمذی کی روایت میں آیا. اور شامی نے اور طحاوی نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کے فرض کے بعد چار رکعتیں پڑھ لے, چاہے وہ ایک ہی سلام سے پڑھے, دو سنتیں اس نے شروع کی, ساتھ ہی دو نفل بھی نمٹا دیے, وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, اسے جو جنت ملے گی بغیر عذاب کے ملے گی. یہ دو نفل کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے, یہ جو ظہر کے بعد پڑھے جاتے ہیں نا, اس کا بہت اجر و ثواب ہے کہ ایسا شخص معاف کر دیا جائے گا, بغیر دوزخ کی آگ کے چھوئے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. اس کا کچھ اہتمام کرنا چاہیے. ایک ہی سلام سے چاروں رکعتیں پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جانوروں سے تشبیہ دیا, یہ بالکل ہم نے کہا ہے بھیا, جہاں بھی آپ نے سنا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد مقام ہے نماز جہاں پر انسانوں کو جانوروں سے مشابہ قرار دیا ہے, کسی عمل میں نہیں فرمایا ایسا. لیکن نماز کا جب مسئلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غیرت تھی, فرمایا آتا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے, نہ کرے کا نہ کرے دیکھ, ایسے سجدے کرتا ہے جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے زمین. اس کی مذمت بیان کی کہ کیا پڑی ہے تمہیں, اطمینان سے سجدہ کرو, اطمینان سے رکوع کرو, مرغوں کی طرح ٹھونگے مارتے ہو. یہ کسی کو کہیں اور اس میں غیرت ہو تو گراں گزرتا ہے نفس پہ, کیا مجھے تشبیہ دی. اور دوسرا آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل آتا ہے اور جلدی جلدی دونوں سجدوں کے درمیان اپنے پاؤں کی ایڑیوں پر بیٹھتا ہے کتے کی طرح. میں کتے کا بیٹھنا ہے, یہ کتے کی طرح بیٹھتے ہو جلدی جلدی, اطمینان سے سجدہ کر کے ایک پاؤں بچھا کے ایک کھڑا رکھ کے بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو. اور تیسری چیز حضرت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ لومڑی کی طرح. آپ فرمایا آتا ہے کھڑا ہوتا ہے پھر ادھر دیکھتا ہے پھر ادھر دیکھتا ہے, لومڑی کی طرح اپنی نگاہوں کو گھماتا رہتا ہے. تو کتا, لومڑی, مور, کوئی مطلب خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نفرت کا اظہار فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کی عبادت ہے دل لگا کے کرو, وقت نکال کے کرو, اطمینان سے کرو, کیا جلدی پڑی. اور دوسری حدیث جو ہے نا یہ ادھر ادھر دیکھنے کی, وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دو احادیث مختلف ہیں, آپ نے فرمایا جب تم وضو کر کے گھر سے چلتے ہو نا تو تم اس وقت بھی نماز میں ہی ہوتے ہو, اللہ کی نگاہ میں آ جاتے ہو. اور آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنی عظمت ہوتی ہے اللہ کے ہاں جتنا کوئی اپنے گھر سے احرام باندھ کے بیت اللہ کے طواف کے لیے چلے. اسی لیے منع فرمایا کہ جب تم گھر سے دکان سے نماز کے لیے چلو تو فضول حرکتیں نہیں کرنی, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اب تو آنا تماشا ہی ہوتا ہے, نماز کے لیے بھی آ رہا ہے, مسجد بھی آ رہا ہے, اور مسلسل وہ بھی چل رہا ہے, موبائل بھی, اور کیا کیا دیکھا جا رہا ہے. اسے احساس ہی نہیں ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے, کس کے گھر جا رہا ہوں, کس کی نظر کرم ہے, کون مہربانی کرنے والا ہے, یہ میں حرکتیں کیا کر رہا ہوں. وزیر اعظم کسی دن بلا لیں تو کار سے زیادہ خود بھاگ کے چلے, پھر کوئی چیز یاد نہیں رہتی. اس لیے کہ دربار کی عظمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جب تم نماز میں چلے جاتے ہو تو اللہ خاص نگاہ تم پر رکھتا ہے رحمت کی, اور جب پہلی مرتبہ نماز پڑھنے والا ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے بھی زیادہ کوئی چیز پرکشش ہے, مجھ سے بھی زیادہ کوئی اچھی چیز ہے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم ادھر ادھر دیکھتے ہو. اور پھر دوسری مرتبہ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا دل کدھر چلا گیا. اور تیسری مرتبہ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں اپنی خاص محبت کی نظر سے تجھے دیکھ دوں, اور اللہ اپنی نظر اس سے ہٹا لوں. اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے جو انسان کو خالصتاً اللہ کا قرب ادا کرے. سب سے بڑی چیز یہ نماز ہے، اسی سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی سے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت آتی ہے.